آپ نماز سے فارغ ہو گئے وہ آگے تشریف لائیں. ہماری طرح حضرت بھی روزے سے ہیں, ابھی ابھی حضرت BD8 میں بیان کر کے فوراً ہمارے پاس آئے ہیں. وہ بھی تھکے ہوئے ہوں گے, آپ بھی تھکے ہوئے ہوں گے, لیکن ایسے موقع بہت کم ملتے ہیں. آگے تشریف لائیں, خود بھی آئیں اوروں کو بٹھائیں انشاءاللہ. بغیر کسی تاخیر کے ہم دعوت دیتے ہیں حضرت مولانا حنیف لوہاروی صاحب کے, وہ آئیں ہم سب کا ایمان تازہ کریں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, صدق اللہ العظیم. بزرگوں, بھائیو, دوستو, عزیزو, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مسجد میں پہلی مرتبہ حاضری ہوئی, حالانکہ یہاں بار بار آنا ہوتا رہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا فرمائی کہ یہاں حاضری ہوئی اور آپ لوگوں کی زیارت سے مشرف ہوا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی رضا نصیب فرمائے. ذہن میں ایک طرف یہی آ رہا تھا کہ لمسجد نسخ سال تقویٰ ہی پر بات کر دوں, اس لیے کہ مسجد کا نام مسجد تقویٰ ہے اور قرآن کریم میں اس مسجد کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کو تقوی کی بنیاد پر بنایا گیا تھا. اسلام کی پہلی مسجد مسجد قبا ہے, جو مسجد نبوی سے بھی پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو حضرت کا پہلا قیام 14 یا 24 دن تک قبا میں رہا تھا, اور حضرت نے وہاں پر مسجد کی سنگ بنیاد رکھی تھی, جس مسجد کو مسجد قبا کہا جاتا ہے, بڑی بابرکت مسجد ہے. صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قبا میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھے گا, اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. قرآن کریم میں ہے لمسجد نسخ سال تقویٰ, آیا اس سے مسجد نبوی مراد ہے یا مسجد قبا مراد ہے؟ مفسرین کے دونوں ہی قول ہیں. ایک قول یہ ہیں کہ اس سے مسجد نبوی مراد ہے, لیکن ایک قول یہ بھی ہیں کہ اس سے مسجد قبا مراد ہے. جب اس آیت میں تعریف کی گئی کہ لمسجد نسخ سال تقویٰ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا, اس میں ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو ظاہری اور باطنی پاکیزگی کو پسند فرماتے, ظاہراً بھی باطناً بھی. ظاہری پاکیزگی بھی اسلام میں مطلوب ہے اور باطنی پاکیزگی بھی مطلوب ہے. اسی لیے وضو کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین, پڑھتے بھی ہیں یا نہیں نماز کے بعد کی دعا, وضو کے بعد کی, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا اس لیے سکھائی کہ اللہ, میں نے پانی کے ذریعے سے ظاہر کو پاک کیا ہے, اب میں توبہ کرتا ہوں میرے باطن کو بھی پاک کر دے. یہ مناسبت ہے کہ میں نے پانی ڈال کر اپنے چہرے کو صاف کیا, پاک کیا, اللہم اجعلنی من التوابین, مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے, اور توبہ کے ذریعے سے باطن صاف ہو جاتا ہے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو 2 چیزیں بڑی عجیب و غریب عطا فرمائی, ایک کا کام عدم سے وجود میں لانا اور ایک کا کام وجود سے عدم میں لے جانا. یہ اصطلاحی الفاظ ہے. عدم سے وجود کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں ہے اس کو موجود کیا جائے، اور وجود سے عدم میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز موجود ہے اس کو ختم کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو چیزیں عطا فرمائی، ایک کا تعلق عدم سے وجود اور ایک کا تعلق وجود سے عدم. جس کا تعلق عدم سے وجود وہ ہے نیت. انسان جب اچھے اعمال کی نیت کرتا ہے تو اگرچہ عمل نہیں کیا لیکن ثواب جاری ہو جاتا ہے، یہ عدم سے وجود میں. عمل ابھی کیا نہیں لیکن گویا وجود میں آ گیا عمل. میں نے نیت کی کسی نیک کام کے کرنے کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کی نیت ہی پر ثواب جاری کر دیتا ہوں. اللہ ہمیں اچھی نیتوں کی توفیق عطا فرمائے، بری نیتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اسی لیے حدیث شریف میں ہے، یہ بھی اللہ کا رحم و کرم ہے، فرمایا بندہ اچھی نیت کرتا ہے تو میں ثواب جاری کر دیتا ہوں، لیکن جب گناہ کی نیت کرتا ہے تو صرف نیت پر میں گناہ نہیں لکھتا. قربان جائیے، اللہ اکبر. شریعت پر اچھی نیت پر عمل نہیں کیا پھر بھی ثواب دیتا ہے، اور بری نیت پر اگر عمل نہیں کیا تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اگر بری نیت میں عمل کر لیا تو یہ بھی دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیک عمل کرنے پر 10 گناہ سے لے کر 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور برے عمل کے کرنے پر 1 گناہ پر 1 ہی گناہ لکھتا ہے اللہ، 2 گناہ نہیں لکھتا ہے. سبقت رحمتی غضبی. میں نے اور آپ نے اپنے مکان کے اوپر لکھوایا ھذا من فضل ربی، یا ماشاء اللہ. حضرت الامام مالک رحمت اللہ علیہ نے جو امام دار الحجرت تھے اپنے مکان پر لکھوایا ماشاء اللہ. تو کسی ہمارے جیسے اناڑی نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیوں لکھوایا، فرمایا تیری نظر نہ لگ جائے. حضرت نے پوچھنے والے ہی کو کہا کہ تیری نظر نہ لگ جائے اس لیے میں نے لکھوایا ہے ماشاء اللہ. حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی کا مکان، کسی کی خوبصورتی، کسی کا کپڑا، کوئی چیز ہمیں اچھی لگے تو حسد کی نظر نہ کرو، ماشاء اللہ کہو. یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آج کل تو ماشاء اللہ میں بھی حسد ہوتا ہے کہ زبان سے ماشاء اللہ ہے اور دل حسد سے بھرا ہوا ہے کہ اس کو یہ دولت کہاں مل گئی، اس کی بچی کا اچھا نکاح کیسے ہو گیا، ان کو عزت کیسے مل گئی. تو زبان سے ماشاء اللہ ہے، دل حسد سے. اللہ حسد سے بچائیں، یہ بہت بری بلا ہے. میں نے ابھی بیان میں کہا کہ حسد، کینہ، عداوت اور بغض لوگ کو لے کر ہم کہاں جائیں گے، مرنا ہے ہمیں، جانا ہے اپنے رب کریم کے پاس. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میرے حسد کرنے سے آپ کی عزت تو مجھے ملنے والی ہے نہیں، آپ کی دولت مجھے نہیں ملنے والی، آپ کی خوبصورتی مجھے نہیں ملنے والی، پھر میں کیوں حسد کروں آپ. انسان اتنا سا سوچ لے تو یہ برائیوں سے بچ جاتا ہے. ہمارے حکیم الامت حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو، اگر نفل نماز نہ پڑھ سکو تو نہ پڑھو، لیکن گناہوں سے بچاؤ. فرمایا کرتے تھے کہ نفل نماز نہ پڑھ سکو تو نہ پڑھو، لیکن گناہوں سے بچاؤ. اس لیے کہ اوابین نہیں پڑھی تو اللہ نہیں پوچھے گا کہ کیوں نہیں پڑھی، لیکن گناہ کیا ہے تو اس پر اللہ پوچھے گا. تو جس پر سوال ہونے والا ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے. آج کل تو شیخ سے بیعت ہوتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ یہ گناہ ہے کیسے بچو، پوچھتے ہیں وظیفہ کیا پڑھو. ارے بھائی وظیفہ کوئی نہ پڑھو تو بھی اللہ جنت دے گا، لیکن گناہ کریں گے تو وہ ناراض ہو جائے. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے حکیم الامت رحمتہ اللہ علیہ کہ جس کو صوفی بننا ہو وہ کسی اور پیر کے پاس جائیں، جس کو انسان بننا ہو وہ میرے پاس آئے، میں انسان بناتا ہوں بھائی، اچھے اخلاق سکھاتا ہوں، اچھی زندگی سکھاتا ہوں، یہ انسان ہے، اچھا انسان. تو بہرحال خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ پاک جو ہیں اس مسجد میں نماز پڑھنے والے پاک لوگ ہیں اور اللہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے. یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. تو توبہ جو ہے نا, حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دو چیزیں عطا فرمائی. ایک نیت, نیت کا کام یہ ہے کہ آپ نے نیک عمل کی نیت کی تو ابھی عمل وجود میں نہیں آیا اور ثواب جاری ہو گیا. اور ایک اللہ نے اس امت کو توبہ دی. توبہ کا کام یہ ہے کہ جو موجود ہیں گناہ اس کو توبہ معدوم کر دیتی ہے, ختم کر دیتی ہے, مٹا دیتی ہے. اور کیسی مٹاتی ہے؟ حدیث شریف میں میرا اور آپ کا مٹانا تو ایسے ہوتا ہے کہ سفیدہ لگا دیا, یا میرا اور آپ کا مٹانا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے کمپیوٹر پر اس کو مٹا دیا لیکن فائل کھولنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے کچھ مٹایا گیا ہے. ہمارے مٹائے ہوئے میں پتہ چلتا ہے. اللہ ہمارے گناہوں کو توبہ کے نتیجے میں ایسے مٹا دیتا ہے کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلتا, جو لکھتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہاں میں نے کچھ لکھا تھا, اس کے گناہ لکھے تھے, اس کو بھی پتہ نہیں چلتا. یہ اللہ کا مٹانا ہے. تو اللہ نے اس امت کو دو چیزیں عطا فرمائی, ایک توبہ اور ایک نیت. تو بہرحال اس مسجد کا نام مسجد تقویٰ ہے, اور اسلام کی پہلی مسجد بھی مسجد تقویٰ ہے جس کو مسجد قبا کہا جاتا ہے, اور بڑی بابرکت مسجد ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سیٹردے, ہر سنیچر کو کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر مسجد قبا تشریف لے جاتے تھے. اس لیے سنت ہے کہ جو لوگ مدینہ شریف جائیں وہ مسجد قبا جا کر دو رکعت نماز پڑھ لیں, یہ سنت ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل رہا ہے. خیر بہرحال ایسے مبارک نام کی مسجد نصیب ہوئی ہے. میں اس سے نیک فالی لیتا ہوں کہ انشاءاللہ مسجد تقویٰ میں نماز پڑھنے سے اللہ ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائیں گے. یہ نیک فالی لینا اسلام میں جائز ہے, بد فالی تو جائز نہیں ہے, نیک فالی جائز ہے. کسی کا اچھا نام دیکھ کر کے آپ نیک فالی لے لو. جب حدیبیہ کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور مکہ والوں کی طرف سے بہت سے لوگ آئے حضور سے بات کرنے کے لیے, عروہ ابن مسعود ثقفی آیا اور فلا آیا اور فلا آیا, اخیر میں جب مکہ والوں کی طرف سے گفتگو کرنے کے لیے سہیل ابن عمرو آئے, جو بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب سہیل ابن عمرو آئے تو حضرت نے نام سے نیک فالی لی اور فرمایا سہل اللہ, اب اللہ معاملہ آسان کر دے گا. ناموں کا بھی اثر پڑتا ہے. اسی لیے ارباب علم نے, محدثین نے لکھا ہے کہ بدر کے میدان میں اہل مکہ کو بڑا پراؤڈ تھا, بڑا غرور تھا. اور کیوں غرور نہ ہوتا, اس لیے کہ مقابلے میں 313 ہے, ادھر 1000 ہے, وہ ہتھیاروں سے لیس ہے, ان کے پاس کچھ نہیں ہے, یہ دو گھوڑے لے کر گئے ہیں, توتی ہوئی تلواریں لے کر گئے ہیں, ان کو اللہ پر اعتماد ہے, ان کو طاقت پر ناز ہے, کیوں ان کو ناز نہ ہوتا. ابو جہل نے قسم کھائی تھی کہ میں الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ, اللہ بچائیں اللہ بچائیں. اس نے یوں کہا تھا کہ میں محمد کو قتل کر کے اس کے سر کو صاف کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گا. پراؤڈ کی حد ہو چکی تھی, غرور اور تکبر کی حد ہو چکی تھی. اور اہل مکہ کی طرف سے تین بہادر پہلے نکلے, ان کا نام تھا عتبہ, شیبہ اور ولید. تین تھے, عتبہ, شیبہ اور ولید. آقا صلی اللہ علیہ, جب یہ تینوں نکلے اور کہا کہ نکلو ہمارے مقابلے میں تین بہادر, اس کو مبارزت, یہ مولانا سے پوچھ لینا, مبارزت, مبارزت کہا جاتا ہے. تین نکلو ہمارے مقابلے میں, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی اور کو نہیں کہا, اپنی فیملی کے تین آدمی کو کہا, قوم یا علی, علی تم جاؤ مقابلے کے لیے. کون علی؟ جو بدر کے بعد داماد بننے والے ہیں, بدر کے بعد داماد بننے والے ہیں. کیا حضور کو یہ فکر نہیں تھی کہ میرا داماد اگر مر گیا ان کے مقابلے میں تو میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ نہ, اور کن کو کہا؟ بخاری شریف میں ہیں، کم یا حمزہ، ام محترم تم جاؤ، چچا تم جاؤ. لرز اٹھتا ہوں میں جب اس جملے کو پڑھتا ہوں، نبی ہم کو یہ کہہ رہے ہیں، کیا تبلیغ تم کر رہے ہو؟ پہلے تمہاری فیملی میں تبلیغ کرو، اپنی فیملی کو کھڑے کرو، پہلے ان میں دین پھونکو، اپنی اولادوں میں دین پھونکو. نبی نے پہلے اپنے گھر سے شروع کیا. کم یا حمزہ، حمزہ اٹھو. کون حمزہ؟ نبی کا رائٹ ہینڈ تھا. مدینہ شریف آنے کے بعد آپ کا رائٹ ہینڈ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء. اسی لیے احد میں شہید ہوئے، حضرت کو اتنا صدمہ اتنا صدمہ اتنا صدمہ، آپ نے ارشاد فرمایا، اگر میرا عمل امت کے لیے سنت نہ بنتا تو میں میرے چچا کو ویسے ہی چھوڑ دیتا، اس کو پرندے کھا جاتے، اور قیامت کے دن میرا چچا پرندوں کے پیٹ سے نکل کے آتا اور میں یہ کہتا کہ یہ میرے چچا کی شہادت ہے. بعض تاریخی روایتوں میں ہے کہ حضرت کی متعدد نماز جنازہ پڑی، لیکن یہ مسئلہ مسلم ہے کہ حضرت کو بہت صدمہ ہوا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دینے کے لیے فرمایا، اپنے چچا پر اتنا غم نہ کرو، میں سارے شہداء کا ان کو سردار بناتا ہوں. سید الشہداء لقب ملا سید الشہداء. فرمایا قم یا حمزہ، اٹھو تم. قم یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ آپ کے رشتہ دار تھے، ابو عبیدہ یا عبیدہ آپ کے رشتہ دار، فرمایا تم جاؤ. ان تینوں کو بھیجا، علی، حمزہ اور عبیدہ. بس تھوڑی دیر میں، چونکہ ان کو اعتماد اللہ پر تھا، ان کو اعتماد طاقت پر تھا، تھوڑی دیر میں قام سے ظاہر مسئلہ تمام کر دیا اور واپس آئے. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث شریف پر لکھا ہے، میں تو نام کا اثر بتا رہا تھا، ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ تینوں بے سر و سامان اور کامیابی ملی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تینوں کے نام کے اندر بزدلی تھی. جو مکہ والوں کی طرف سے آئے تھے ان کے نام میں بزدلی تھی. ایک کا نام تھا عتبہ، اور عتبہ بیگ پیچھے کو بولتے، عتب، اور جو بیگ اور پیچھے بتانے والا ہو وہ طاقتور نہیں ہو سکتا ہے. دوسرے کا نام تھا شیبہ، شیب برہاپا، وہ برا نہیں تھا لیکن نام شیبہ تھا، جو تو تھا تو جوان لیکن نام میں برہاپا تھا. اور تیسرے کا نام تھا ولید، اور ولید بچے کو بولتے ہیں، وہ بچہ نہیں تھا، نام تھا اس کا ولید، اور بچے میں کوئی طاقت نہیں ہوتی. تو ان تینوں کے نام میں بزدلی تھی، اور ان تینوں مسلمانوں کے نام میں قوت و طاقت تھی. علی علو سے ہیں، بلندی سے ہیں، حمزہ شیر ببر کو، لائن کو بولتے ہیں، اور عبیدہ عبدیت سے ہیں، اور عبدیت سے بڑھ کر طاقتور نام کوئی نہیں ہوتا. جس کے شروع میں عبد ہو اس سے بڑھ کر طاقتور نام کوئی نہیں ہوتا. ابن قیم نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے نام میں بلندی تھی، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی. اس سے نقطہ نکالا ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے، اپنی اولاد کے نام اچھے رکھا کرو، اچھے نام رکھو گے اچھے اثرات پڑیں گے، اور کرکٹرز کے نام رکھو گے تو پھر ویسے ہی مسئلے ہوں گے، ناچنے والوں کے نام رکھیں گے ویسے ہی مسئلے ہوں گے. اگر انبیاء کے نام، صلحاء کے نام، اولیاء کے نام، صحابہ کے نام، یہ نام رکھیں گے، اپنے آبا و اجداد کے نام، اپنے آبا و اجداد کے نام پیارے نام ہوتے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی باندی سے لڑکا پیدا ہوا تو حضرت نے نام رکھا ابراہیم، اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم نبی بھی ہیں اور میرے دادا بھی ہیں. معلوم ہوتا ہے اپنے آبا و اجداد کے نام رکھو. آج کل ایسے نام رکھتے ہوئے شرم آتی ہے، احمد کون رکھے، محمد کون رکھے، ابراہیم کون رکھے، شرم آتی ہے. اور مولانا گوگل سے نئے نئے نام تلاش کرتے ہیں جس کے معنی میں کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی، بلکہ اگر غور کیا جائے تو کبھی وہ معنی ہماری اولاد کو نافرمانی پر لے جا سکتا ہے. خیر بہرحال اپنی اولاد کے اچھے نام رکھنے چاہیے. علم حاصل کرو اہل علم سے، علماء سے. گوگل پر جاؤ گے ضلالت ہے، خوب سنو، اس لیے کہ ہر قص و ناقص بیٹھا ہوا ہے. ہمیں علم نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے. کوئی نبی کی نبوت کا منکر ہے، کوئی نبی کی ختم نبوت کا منکر ہے، کوئی اللہ کا منکر ہے، کوئی قرآن کا منکر ہے، کوئی حدیث کا منکر ہے، کوئی صحابہ کا منکر ہے، کوئی نہ معلوم کس کا منکر ہے، اور وہ تفسیر اور درس دے رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے عقیدے کا، اور اس کا کلام لیں گے ذلو و اذلو، خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرے گی. اہل علم سے پوچھو، اس لیے کہ علم سینہ بسینہ چلتا ہے. تقوی والا علم جو ہوتا ہے نا، وہ سینہ بسینہ چلتا ہے. اور جب ہم سامنے بیٹھ کر علم حاصل کریں گے تو جہاں ان کا علم منتقل ہوتا ہے وہاں ان کا تقوی بھی منتقل ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم سینہ بسینہ لینا چاہیے. اہل علم کی تفسیروں میں بیٹھو، ان کے دروس حدیث میں بیٹھو، تاکہ ہمیں علم بھی ملے اور اس کے ساتھ ورع اور تقوی بھی ملے. تو میں نیک فالی لیتا ہوں مسجد تقوی سے، کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس مسجد کے ذریعے سے ہم سب کو تقوی نصیب فرمائیں گے. مجھے مختصر بات کرنی تھی، بات یہ کچھ نام پر ہو گئی. میں نے تو آیت پڑھی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. خوب سمجھ لو، دین مکمل ہو چکا ہے، ایمان مکمل نہیں ہوا. یہ مسئلہ بہت سمجھیں، دین مکمل ہو چکا، اب دین میں کوئی زیادتی نہیں. اللہ نے اعلان کر دیا، اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اب اگر تم نے قرآن میں حدیث میں اپنی طرف سے زیادتی کی ہے تو خوب سمجھ لو کہ قرآن میں زیادتی کرنے والا بھی جہنم میں ہے، اور حدیث میں اپنی طرف سے زیادتی کرنے والا بھی. نبی کہہ کر گئے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کرے گا، نبی کہتے ہیں کہ میں اس دنیا میں خبر دے رہا ہوں، وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے دین میں اب کوئی زیادتی نہیں، لیکن ایمان میں زیادتی ہو سکتی ہے. امام بخاری نے کتاب الایمان شروع کرتے ہی فرمایا، آٹھ آیتیں لا کر کے ایمان میں زیادتی ہو سکتی ہے. کتاب الایمان کے شروع میں متعدد آیات کے ذریعے سے ثابت فرما رہے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہو سکتی ہے. ایمان میں زیادتی کیسے ہوگی؟ اعمال سے، اعمال سے زیادتی ہوگی. دین میں کوئی زیادتی نہیں، اعمال سے زیادتی ہوگی. جتنے اعمال زیادہ، ایمان اتنا مضبوط بنتا چلا جائے گا، اور جتنے اعمال کم، اتنا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. تو ہمیں ایمان میں زیادتی کرنا ہے، تاکہ اپنا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ نہ دنیا کی دولت میرے ایمان کو چھڑا سکے، اور نہ دنیا کی مصیبت میرے ایمان کو چھڑا سکے. نہ دولت سے ایمان چھوٹے، نہ مصیبت سے ایمان چھوٹے، دونوں میں سے کسی سے نہیں. ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے. میں دو تین، ویسے تو حیات الصحابہ پڑھو تو آپ کو پتا چلے گا کہ صحابہ کا ایمان کتنا مضبوط تھا. میں دو تین چار واقعات مختصر سناؤں تاکہ پتہ چلے کہ ایمان مضبوط. غزوہ احد میں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن مسعود سے تحقیق کرو وہ کہاں ہے، زندہ بھی ہے یا مر گئے یا زخمی پڑے ہیں، کیا ہوا ہے، ذرا تحقیق کرو. میدان میں دیکھا تحقیق کرتے ہوئے تو وہ زخمی پڑے ہوئے تھے. جا کر کے فرمایا، حضور نے آپ کے متعلق مجھے تحقیق کے لیے بھیجا ہے، بس آخری آخری سانس ان کے چل رہے تھے. انہوں نے فرمایا، نبی کو میرا سلام کہنا اور کہنا میرے لیے دعا کریں، میں یقیناً اس وقت جنت کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. یہ ہے ایمان کی زیادتی، یہ ہے ایمان کی زیادتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو رہی ہے، بہت مشہور صحابی ہے ابو ہریرہ، عبداللہ نام تھا آپ کا، ابو ہریرہ نام نہیں تھا، آپ کا نام تو عبداللہ تھا لیکن ابو ہریرہ حضور نے آپ کو لقب دیا تھا اس لیے کہ آپ جو ہیں بلی کا بچہ ساتھ رکھتے تھے، کیٹ کا بچہ ساتھ رکھتے تھے، اس لیے حضور نے فرمایا کہ بلی کے ابا، ابو ہریرہ بلی کے بچے کے ابا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کنیت رکھ دی تھی ابو ہریرہ، اور اسی سے مشہور ہو گئے حضرت ابو ہریرہ جو ہے، پھر اسی سے مشہور ہو گئے، ان کا نام اب لوگ بہت کم جانتے ابو ہریرہ، اور حدیث شریف میں سب سے زیادہ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی، 5,375 روایتیں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی. کسی نے کہا کہ حضرت آپ بہت حدیثیں بیان کرتے، آپ نے فرمایا کہ انصار بازار میں مشغول تھے، انصار کھیتیوں میں مشغول تھے اور مہاجرین بازار میں تھے، اور ابو ہریرہ پیٹ بھر کے نبی کی خدمت میں تھا، میں وہاں گیا جہاں کوئی نہیں گیا، میں نے وہ باتیں یاد رکھی جو کسی نے یاد نہیں رکھی، بلکہ میں نے نبی سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد نہیں رہتا، تو حضرت نے فرمایا چادر بچھا دی، چادر بچھائی، حضرت نے اپنے سینے پر یوں ہاتھ رکھا اور پھر یوں چادر میں کچھ ڈالا، کیا ڈالا اللہ بہتر جانتا ہے، معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا سینے سے لگا لے اس کو، سینے سے لگایا، فرمایا ما نسیت بعدہ، اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا، سب محفوظ ہو گیا مجھے، سب محفوظ ہو گیا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وفات کا وقت آیا تو بیوی بیٹھ کر رونے لگی، وا کربا وا کربا، او ہائی مصیبت، میرے شوہر جا رہے ہیں، میرے شوہر جا رہے ہیں. تھوڑا سا ہوس آیا ابو ہریرہ کو، فرمایا لا تقولی وا تربا وا کربا، بل انا اقول وا تربا، انی القا احبی محمدن و حزبہ، یہ جملہ لذت والا ہے، فرمایا اے مصیبت یہ مت کہ، بلکہ میں یوں کہتا ہوں وا تربا، خوشی کا دن ہے کہ میں آج انشاءاللہ اپنے نبی اور اپنے دوستوں سے مل جاؤں گا. یہ ہے موت، یہ ہے ایمان کی مضبوطی، اس کو کہتے ہیں ایمان کی مضبوطی کہ دنیا سے رخصت ہو، سارے لوگ رو رہے ہو اور ہم خوشی خوشی ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ لے کر جا رہے ہو. فادخلی فی عبادی، و حضرت عبداللہ ذو المزادین رضی اللہ تعالی، ذو المزادین حضور نے نام دیا تھا ان کا، ان کا نام تو عبداللہ تھا، بہت ینگ، بہت نوجوان، مکہ شریف میں والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، یتیم تھے، بڑے ہوئے چچا کی تربیت میں، چچا ان کو بکریاں چراتے تھے ان کے پاس. حضرت نبی علیہ السلام کی جب نبوت کا اعلان ہوا، بہرحال وہ زمانہ آپ کا بکریوں کا گزرا، پھر حضرت سفر کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، یا مکے ہی کے آخری ایام چل رہے تھے، بہرحال ان کے دل میں ایمان آیا، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں، انہوں نے اپنے چچا کو کہا یہ ساری بکریاں میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، اب میں جا رہا ہوں محمد کی خدمت میں. تو چچا کا ظلم دیکھے، فرمایا تیرے بدن پر کپڑے بھی میرے ہیں، اس کو ابھی کے ابھی اتار، آپ نے کپڑے اتارنا پسند کیا لیکن آقا کو چھوڑنا پسند نہیں کیا. جب ایمان آتا ہے نا تو پھر دنیا چھوٹ سکتی ہے لیکن ایمان نہیں جا سکتا. آج ہمارا ایمان چونکہ بڑا کمزور ہے اس لیے معمولی معمولی چیزوں میں ہم چھوڑ دیتے ہیں. دے دیا کپڑے اتار دیے، برہنہ بالکل، آپ تصور فرمائے ایک جوان لڑکا ہے اور کپڑے باڈی پر نہیں ہیں، اور اپنی والدہ کے پاس روتے ہوئے گئے، شرم کے مارے برہنہ ہے، ماں نے کمبل دے دی، پتلی سی کمبل تھی، جلی سے دو ٹکڑے کر کے ایک نیچے باندھ دیا آدھا ٹکڑا اور آدھا اپنے اوپر ڈال دیا, کوئی لمبا نہیں اتنا سا تھا, حدیث میں ہے گھٹنوں کے نیچے تک وہ آیا اور اوپر تھوڑا سا ڈال دیا, اور اسی عالم میں حضور کی خدمت میں پہنچے. نبی علیہ السلام نے سینے سے لگا کر فرمایا, بیٹا سودا سستا ہو گیا, ایمان مل گیا تجھے. ایمان کی مضبوطی, بہت لمبا واقعہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو ذر غفاری کا بیان کیا ہے, میں مختصر دو باتوں میں عرض کروں. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ مجھے پتا چلا, وہ تو قبیلہ غفار کے تھے, مجھے پتا چلا کہ مکے میں کوئی آدمی ہے جو محمد نام کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے نبوت ملی ہے, تو اپنے بھائی کو تحقیق کے لیے بھیجا. ہو گئے تحقیق کی, آ کر کے بتایا کہ ہاں واقعتاً ہے, وہ اللہ کے نبی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نبی ہوں, وہی آ رہی ہے. ابو ذر کو تسلی نہیں ہوئی, خود گئے. فرماتے ہیں کہ میں حرم مکہ میں مطاف میں ویسے ہی پڑا رہا. اب میں کس سے پوچھوں, سارا مکہ تو دشمن تھا, کوئی تسلیم نہیں کرتا, کون بتاتا مجھے. میں ویسے ہی پڑا رہا, کھجور پانی کھاتا رہا. شام ہوئی تو حضرت علی نے دیکھا کہ یہ کوئی پرایا آدمی, پردیسی معلوم ہوتا ہے, تو حضرت علی گھر لے گئے, کھانا کھلایا, لیکن نہ علی نے کچھ پوچھا نہ ابو ذر نے بتایا, حالات ہی ایسے تھے. آ کر کے فرماتے مطاف میں سو گیا میں. دوسرے دن پھر شام ہوئی, پھر علی لے گئے, پھر کھانا کھلایا, نہ علی نے پوچھا نہ میں نے بتایا. تیسرے دن پھر مجھے لے گئے کھانا کھلانے کے لیے, تو علی نے پوچھا, بھائی تم کہاں سے آئے, کیوں آئے ہو؟ تو کہا میرا آنا اس لیے کہ یہاں کوئی محمد نامی آدمی ہے اور میں نے سنا ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے, تو مجھے اس سے ملنا ہے, تحقیق کرنا ہے. تو کہا اچھی بات ہے, میرے ساتھ چلو, لیکن میرے پیچھے پیچھے چلو, اگر حالات کچھ ہوں گے اور کوئی دشمن سامنے آئے گا تو میں نیچے بیٹھ جاؤں گا پیشاب یا بہانہ بنا کر کہ تم چلتے رہنا, تم کھڑے مت رہنا, اس لیے کہ تم کو میرے ساتھ دیکھیں گے تو پھر دشمن تمہیں بھی مارے گی. یہ ترتیب اپنائی, یہاں تک کہ ابو ذر کو دار ارقم میں پہنچا دیا, جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کی جگہ تھی, وہاں پہنچا دیا. ابو ذر گئے, کوئی سوال نہیں فرمایا. بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت کو دیکھتے ہی فرمایا یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے, یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, لاکھوں درود و سلام ہو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر, لاکھوں سلام ذات. میں نے ابھی بیان میں ظہر سے پہلے کہا, اپنے والد کا اگر اکرام کرانا چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو. ابن قیم نے لکھا ہے کہ والد کا بھی اکرام کرانا چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو. کیسے؟ علامہ ابن قیم ثابت کرتے ہیں کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو فوراً فرشتہ درود کو لے کر نبی کی خدمت میں پہنچتا ہے, اور نبی زندہ ہے اپنی قبر مبارک میں. ہمارا عقیدہ ہے آپ حیات ہے, ہمارے اکابر نے دلائل دیے ہیں. عقلی دلیلیں بتاؤں تم کو نبی کی حیات پر, نقلی تو بے شمار ہے. عقلی دلیل یہ ہے کہ مرنے والے کے مال میں میراث تقسیم ہوتی ہے, نبی کی میراث تقسیم نہ ہونا دلیل ہے کہ نبی حیات ہے. حضرت حیات ہے, مرنے والے کی بیوی سے دوسرا نکاح کر سکتا ہے, نبی کی بیویوں سے نکاح نہ ہونا دلیل ہے کہ نبی حیات ہے. ہمارے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دلائل پیش فرمائے, بہت مضبوط دلائل دیے کہ نبی حیات ہے اپنی قبر مبارک میں. تو ہم جب سلام پڑھتے ہیں تو فرشتہ ہمارا سلام لے کر کے جب حضرت کی خدمت میں پہنچتا ہے تو صرف ہمارا نام نہیں لیتا, ہمارے والد کا بھی نام لیتا ہے کہ یہ فلاں بن فلاں نے تو نبی کے سامنے میرے باپ کا ذکر میرے درود کی وجہ سے آیا, کتنے اکرام کا مسئلہ ہو گیا. اپنے والد کا اکرام کرانا چاہتے ہیں تو بھی درود شریف پڑھیں, اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہمارے والد کا بھی اکرام. اور پھر دوسری بات, ارباب علم نے لکھا ہے, صوفیہ نے لکھا ہے کہ نبی کا مجاز تھا تحادو تحابو, ہدیہ دو ہدیہ لو, یہ نہیں ہمیشہ لام زیل لے, بس مجھے ہی دیتے رہو میں کسی کو کچھ نہ دوں, یہ مسئلہ نہیں. حضرت کا مزاج تھا میں دوں آپ بھی مجھے دیں, یہ مزاج. حضرت کو کوئی ہدیہ دیتا تھا تو حضرت اس کے بدلے میں کچھ نہ کچھ دیتے تھے, کچھ نہ کچھ. ایک دیہاتی آیا اور حضرت کو ہدیہ پیش کیا, تو حضرت نے اس کے بدلے میں کچھ دیا. فرمایا رضیتا, راضی ہو گیا؟ فرمایا لا. تو حضرت نے اور دیا, فرمایا رضیتا؟ فرمایا لا. حضرت نے اتنا سارا دیا اور آئندہ فرمایا میں اپنے لوگوں کے علاوہ کسی کا ہدیہ نہیں لوں گا, اس لیے کہ اس کی نیت فاسد تھی, نیت میں فساد تھا اس کی, کہ وہ تھوڑا دے کر بہت لینا چاہتا تھا. تو حضرت کا مزاج ہے ہدیہ دینا لینا, یعنی کوئی دیتا تھا تو حضرت اس کا بدل. فرمایا کہ یہ مزاج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی ہے, اور جب آج بھی ہے تو ہم جب درود کا ہدیہ حضرت کو بھیجیں گے تو حضرت دعاؤں کا ہدیہ ہمیں دیں گے. اگر نبی کی دعائیں چاہتے ہیں درود شریف پڑھو, اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھو, کثرت سے درود شریف پڑھو. تو بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ابو ذر غفاری پہنچے, فرمائے یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا, فوراً ایمان لے آئے. حضرت نے فرمایا مکے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں, ایمان ظاہر نہ کرنا. لیکن اسپیڈ جب آ چکی تھی وہ کہاں چھپانے والے تھے. مطاف کعبہ میں گئے, زور زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے لگے. لوگوں نے بہت سخت مارا, بہت سخت مارا, لہو لوہان ہو گیا. چچا عباس نے بچا لیا. دوسرے دن پھر پڑھنے لگے. کیا ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ مجھے مار پڑے گی؟ لیکن ایمان جب ہوتا ہے نا تو پھر وہ ایمان دولت کے مقابلے, ایمان کے مقابلے میں دولت بھی کوئی چیز نہیں, مصیبت بھی کوئی چیز نہیں. بس میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے, اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ, اور ایمان مضبوط بنتا ہے اعمال سے. جتنے اعمال زیادہ کریں گے اتنا ایمان مضبوط بنے گا. کثرت سے نماز پڑھو, کثرت سے روزے رکھو, کثرت سے سخاوت کرو, کثرت سے زکوٰۃ دو, کثرت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اخلاق حسنہ اپنے اپناؤ. دوسروں کا پیسہ باقی ہے قرض, اس کو واپس کرو. بہنوں کی میراث ادا کرو, بھائیوں کی میراث دو. ہر چھوٹا بڑے کا احترام کرے, بڑا چھوٹے پر شفقت کرے. ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنو, درگزر کرنے والے بنو. ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. الایمان بضع و 70 شعبۃ, ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. یہ جتنے اعمال کرتے جائیں گے ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم, اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا و سندنا مولانا محمد و بارک وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الآخرت حسنا و قنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما. اللہ مبارک مہینے میں جتنے انوار برکات رحمتیں تو اتار رہا ہے ہم سب کو نصیب فرما, ہمارے والدین کو نصیب فرما, ہماری اولادوں کو نصیب فرما, ہماری نسلوں کو نصیب فرما, تمام مسلمانوں کو نصیب فرما, تمام مرد و عورت کو نصیب فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں سب کو شفائے دائمہ عطا فرما, جو مرحوم ہو چکے ہیں سب کی مغفرت فرما, سب کی قبر کو نور سے منور فرما. اس مبارک مہینے میں تو ہزاروں کو معاف کر رہا ہے, ہمیں بھی معاف فرما دے, ہمارے والدین کو بھی معاف فرما دے, ہمارے اقارب رشتہ داروں کو بھی معاف فرما دے, ہمارے متعلقین کو بھی معاف فرما دے, ہمارے محبوبین کو بھی معاف فرما دے, ہمارے مشائق کو بھی معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت مسلمہ کو معاف فرما دے. اے الہ العالمین جتنے تیرے طرف سے انوار و برکات ہو سکتے ہم سب کو عطا فرما, ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما, ہمیں تائبین میں سے بنا, عابدین میں سے بنا, ساجدین میں سے بنا, مصلیین میں سے بنا, محبوبین میں سے بنا. اے اللہ ان بندوں میں سے بنا لے جس پر تیرا پیار اترتا ہے, جسے تو محبت کرتا ہے. اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الیک. اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم میں سے نہ بنا جن پر تیرا غضب اترا, جن پر تو ناراض ہوا, جن پر تیرا قہر اترا, ان میں سے ہمیں نہ بنانا. اے اللہ جو ضالین اور گمراہ ہیں ان میں سے نہ بنانا. اے الہ العالمین مرنا تو ہے ہی, بہرحال تیرے پاس آنا ہے ایک نہ ایک دن. اے اللہ تو ہمیں ایسے نہ بلانا جیسے مجرم کو بلایا جاتا ہے, جس کو باندھا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسے نہ بلانا, ہمیں مہمانوں کی طرح بلا لینا, ہمیں اکرام کے ساتھ بلا لینا, ہمیں ارجعی الی ربک کے پروانے کے ساتھ بلا لینا, ہمیں راضیت مرضیہ کے ساتھ بلانا, ہمیں فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کے اے اللہ پروانے کے ساتھ بلا لینا. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم برحمت.